کرنے والا ہے، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. جیت یہ ہا اور میم کے امکانی ترجمے ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں. حروف مخطعات میں چونکہ بہت سے امکانات ہیں، اس لیے یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ امکانی ترجمے ہیں حمید اور مجید، اور مطلب یہ ہے کہ حمید اور مجید خدا ہے جس نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہاں حمید و مجید کی بجائے عزیز اور علیم بیان فرمایا گیا ہے، دو صفات دوسری بیان کی گئی ہیں. میرے نزدیک العزیز میں حمیم کا مضمون داخل ہے، اور صاحب بزرگی عزیز العلیم مل کر ایک وجود کی تعریف میں پیش کیے جا سکتے ہیں کہ وہ لازماً صاحب بزرگی ہے اور لازماً تعریف کیا گیا ہے، کیونکہ عزیز کے متعلق بارہا پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ ایسا علم، ایسے صاحب علم کو کہتے ہیں جس کے علم میں عزت افزائی ہے، اس کی جو غالب علم ہے اور عزت رکھتا ہے. اور العلیم کے ساتھ جب یہ صفت ملتی ہے تو مراد ہے کہ اس کا علم 100% درست ہے، جس علم کی وجہ سے وہ عزت پاتا ہے وہ 100% درست ہے، وہ علیم عزیز ہے، محض ایک فرضی باتیں کرنے والا عزیز نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فرضی باتوں کے ذریعے بظاہر عزت پا جاتے ہیں مگر وہ حقیقت میں علیم نہیں ہوتے. بس میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اسی حامیم کی ایک دوسری شکل ہے، کیونکہ تنزیل لازماً حامیم کی طرف سے ہوئی ہے، اور تنزیل جس صورت میں ہوئی ہے اس سے اس کا عزیز اور علیم ہونا ثابت ہو جائے گا. غافر الذنب و قابل التوبہ شدید العقاب ذی الطول، وہ گناہوں کو بخشنے والا، ذنب گناہ کو بخشنے والا، قابل التوبہ توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب مگر ساتھ ہی اپنی پکڑ اور عقوبت میں بہت سخت، ذی الطول، ایسا وجود ہے کہ اس کی عطا اور وسعت ہر چیز پر حاوی ہے. طول کا مطلب عطا عام طور پر لیا جاتا ہے، صاحب عطا، لیکن طول کے اندر لغوی طور پر وسعت کے معنی شامل ہیں، اس لیے بعض مترجمین نے یہاں صاحب وسعت کا ترجمہ بھی کیا ہے. میرے نزدیک یہ دونوں تراجم بیک وقت چشمہ ہوتے ہیں. شدید العقاب اگر ہے تو اس کا ذی الطول ہونا ان سارے گزرے ہوئے بیانات کے لیے ضروری ہے. ذی الطول بخشش کے لحاظ سے ذی الطول غافر الذنب حصے پر اطلاق پائے گا، اور پکڑ میں سخت ہونے کے لحاظ سے اس کی وسعت کے معنی ذی الطول میں آ جائیں گے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الہ المصیر، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس لیے ان سب آیات کا آخری خلاصہ خدا کی طرف لوٹ جانے کے منوں میں ہے، کیونکہ جس نے حساب کرنا ہے، جس نے جزا دینی ہے، جس نے بخشنا ہے، اگر اس کی طرف لوٹ کے نہیں جائیں گے تو بخشش اور جزا سزا کے کیا معنی رہ جائیں گے. اس لیے ایک ہی معبود ہے جو ان صفات کا حامل ہے، اور وہی ہے جس کی طرف لازماً تمہیں لوٹ کر جانا ہے. اس لیے حیات بعد الموت کے بعد جو سوال جواب کا تصور ہے وہ ایک حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا، اس کے سوا کوئی منطقی نتیجہ نکلتا ہی نہیں. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. ما یجادل فی آیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں وہ یہ جھگڑا نہیں کرتے، وہ لوگ الا الذین کفروا، مگر وہی لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. فلا یغرور کا تقلبہم, بس ان کا اپنے موقف کو عدل نہ بدلنا اور مختلف طریقوں سے خدا تعالیٰ کی آیات پر کے متعلق جھگڑا کرنا تجھے ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. اور تقلبہم فی البلاد ثابت کرتا ہے کہ یہ تقلب معنوی بھی ہے اور جسمانی بھی ہے, کیونکہ یہ لوگ آیات کے متعلق جھگڑا کرتے ہوئے پھیلتے ہیں ارد گرد اور مختلف مسلمانوں کو مختلف جگہوں پر اپنے عقیدے سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لفظ تقلب نے اس پوری تفسیر کو بالکل واضح فرما دیا کہ ان کا الٹ پلٹ ہو کر مختلف صورتیں اختیار کر کے اسلام پر حملہ کرنا اور پھیل کر سارے ممالک میں اس مہم کو چلانا جو خدا تعالیٰ کی ہستی کے خلاف ہے, یہ تجھے کسی دھوکے میں نہ مبتلا کرے. کس لحاظ سے دھوکے میں مبتلا نہ کرے؟ انجام کے لحاظ سے. جو اتنی طاقتور مخالفت کی طرز اختیار کرتے ہیں اور دھوکہ دینے کے سارے سامان اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں, ان کے متعلق ذرہ بھی وہم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں, کیونکہ کذبت قبلہم قوم نوح, اسی طرح قوم نوح نے بھی اس سے پہلے تکذیب کی تھی. والاحزاب من بعدہم, اور احزاب نے ان کے بعد, وہمت کل امت برسولہم, اور ہر امت نے ہمت کل امت برسولہم لیاخذوا وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق, یہ کوشش کی تھی کہ وہ رسول کو پکڑ لیں. وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق, اور باطل کے ذریعے اس سے جھگڑا کریں تاکہ اس کے نتیجے میں حق کو جھٹلا دیں. یدحدوا به الحق, باطل جھگڑے کے ذریعے حق کو جھٹلا دیں. فاخذتهم فكيف كان عقاب, تو میں نے ان کو خوب پکڑا اور میری پکڑ کیسی عمدہ تھی, کیسی کامل پکڑ تھی. یہ ہے جس کے بارے میں شک نہیں کرنا. ساری تاریخ مذاہب اس بات پر گواہ بیٹھی ہوئی ہے کہ یہی طریق اختیار کرنے والے جب بھی آئے ہیں اللہ کی پکڑ نے ان کا کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیا. اور نوح سے اس معاملے کو شروع کرنے میں یہ حکمت ہے کہ نوح کے وقت ان کی پکڑ بہت ہی سختی سے اور شدت کے ساتھ ہر منکر پر حاوی ہوئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ تیرا انکار کرنے والے جب نوح کی طریق اختیار کریں گے, نوح کی قوم کا, تو ان سے کوئی دوسرا سلوک نہیں ہوگا, بین ہی وہی سلوک ہوگا. لیکن اس میں والاحزاب کی بات ہے جو قابل غور ہے. والاحزاب من بعدہم, اس میں والاحزاب کیوں کہا گیا ہے؟ رسول بعدہم کیوں نہیں فرمایا گیا؟ کیوں جناب؟ اس مسئلے کو غور کریں ہم. عباس صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟
حضور کذبت کی طرف ہی, کذبت قوموں اور کذبت الاحزاب.
ہاں بالکل ٹھیک ہے
جی,
یہ تو واضح ہے
جی.
پر عام طور پر تو یہ بیان ہوتا ہے کہ جو پیغمبر کے مخالفوں کے ساتھ سلوک ہوا اس کے بعد میں آنے والے رسولوں کے مخالفین سے بھی وہی سلوک ہوا. سارے قرآن کریم میں یہ طرز اختیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے یا غلط؟ تو یہاں عذاب کیوں کہہ دیا؟
عذاب سے مراد وہ بعد میں آنے والی قومیں ہیں جنہوں نے اپنے رسولوں کے خلاف جتھا بندی کی ہے.
یہ میں کہہ رہا ہوں یہ طرز مختلف طرز کیوں اختیار کی گئی ہے؟ بعد میں محمد کل امت میں رسول ہیں لیا خضو ہو, یہ جو بات ہے نا یا کل امت, یہ والی تو بالکل واضح ہے نوح کے بعد احزاب کا ذکر کیوں ملتا ہے؟ یہ میرے نزدیک یہ پہلا لفظ احزاب جو ہے صرف اسی کا سوال ہے. اس کی وجہ ہے کہ حضرت نوح کے بعد وہ منتشر ہو گئے تھے آپ کے ماننے والے مختلف ٹکڑوں میں جگہ جگہ, اور نوح کے بعد پھر وہ اجتماعیت نہیں رہی, کوئی ٹکڑا کہیں چلا گیا کوئی ٹکڑا کہیں چلا گیا, تو اس درمیانی عرصے کی طرف اشارہ ہے احزاب کا. لیکن مضمون دوبارہ رسولوں کے انکار کا ہی پھر اٹھا لیا گیا فوراً. تو احزاب کا ٹکڑا بیچ میں صرف یہ نشاندہی کرنے کے لیے ہے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے بعد میں جس میں حضرت نوح کے بعد قومیں دور دور منتشر ہوئی ہیں, اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت نوح کے بعد پھر ایک انتشار ہوا ہے حضرت نوح کے ماننے والوں کا اور آپ کے پیچھے چھوڑے ہوئے والوں کا. چین تک سے اس کی خبریں مل رہی ہیں, ساری دنیا میں ایک انتشار ہوا ہے جو آدم کے بعد اتنا قطعی نہیں جتنا نوح کے بعد قطعی ہے. بس جب بھی کسی امت نے بھی اپنے رسول کے انکار کیا اور اس کے متعلق بڑا ارادہ کیا, بدی کا ارادہ, ہمت کا مطلب جس طرح ہمت بہا و ہمت بہی میں ایک معنی بدی کا بھی ہے ایک طرف, تو ہمت میں نے پختہ ارادہ کر لیا رسولوں کے ساتھ بدی کا, یعنی ان کو پکڑ لیں اور ان سے باطل کے لیے جھگڑا کریں, تو اس وقت پھر جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں اخستہم, اللہ فرما رہا ہے میں نے ان کو پکڑ لیا. تو کیف کان عقاب, دیکھو میری پکڑ کیسی تھی. وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ. اب یہاں کفرو سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اس وقت کے یا بعد میں آنے والے کفار واضح طور پر مراد ہیں. پہلوں کا ذکر گزر گیا, اب فرمایا کَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, اسی طرح تیرے رب کا کلمہ, کلمۃ ربکا میں تیرے رب کا کلمہ صاف اشارہ کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ مراد ہیں, اب ان پر اسی طرح پورا ہوگا اور لازماً ان پر وہی زمانے آئیں گے جو پہلے گزر گئے تھے, یعنی ان خدا کے منکرین کے ساتھ جو کچھ خدا کی سنت جاری ہوئی ہے وہ تیرے منکرین کے ساتھ بھی اسی طرح جاری ہوگی. اور خلاصہ یہ ہے انہم اصحاب النار, کہ یہ لوگ لازماً آگ میں پڑنے والے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا. اب وہ پہلے بھی حمد کا جو تھا نا عرش کے گرد گھومنے والوں کا, اب اس آیت میں پردہ اٹھا دیا ہے وہ کون لوگ ہیں. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم, انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش, یعنی وہ پیغام جو آپ پر نازل ہوا, وہ امانت جسے آپ اٹھائے ہوئے تھے, اس کو اٹھانے والے فرشتے تھے, یعنی آپ کے ساتھی وہ وجود جنہوں نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے عرش کو اپنے سروں پر اٹھایا ہوا تھا. یسبحون بحمد ربهم, وہ عرش اٹھانے والے اپنے حمد کی طرح اپنے رب کی حمد بیان کیا کرتے تھے. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اب يُؤْمِنُونَ بِهِ میں رب کی طرف بھی ہی کی ضمیر جاتی ہے اور آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے کی طرف بھی جاتی ہے. اللہ پر بھی ایمان لاتے تھے اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاتے تھے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور یہ قطعی طور پر قرآن سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے تھے جو اس زمانے میں تھے یا بعد میں آنے والے تھے, اور احادیث سے بھی بکثرت اس مضمون پہ روشنی پڑتی ہے. ربنا وسعت کل شیء رحمۃ و علما فاغفر للذین تابوا. اب فرشتوں کی توبہ کا تو بحث ہی نہیں ہو سکتی, بالکل قطعی بات ہے. یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے خدا, اے ہمارے رب, وسیت کل شین رحمت، تو ہر چیز پر رحمت کے ذریعے حاوی ہو گیا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کی رحمت سب جہانوں کے لیے ہے. اب یہ دور ایسا ہے کہ وسیت کل شین رحمت و علما، اور علم کے لحاظ سے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب دنیا کے حالات بلکہ بعد کے آنے والے زمانوں کے حالات سے بھی باخبر کیے گئے تھے. فاغفر للذین تابوا، بس جن لوگوں نے توبہ اختیار کیے سچے دل سے ان کو بخش دے. واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، اور جنہوں نے تیرے رستے کی پیروی کی ہے ان کو بخش دے. وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا. وقینا عذاب النار کی جو دعائیں ہیں قرآن کریم میں، یہ اسی مضمون کی ہیں. ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم، یہ ساری وہ دعائیں ہیں جو قرآن کریم میں جگہ جگہ پھیلی پڑی ہیں، اور واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حقیقی غلاموں کی دعائیں ہیں. اے ہمارے رب، ادخلہم جنات عدن للتی وعدتہم، اے ہمارے رب انہیں ہمیشگی کی جنتوں میں داخل فرما دے جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا. ومن صلح من آبائهم، اور ان کو بھی جو ان کے بزرگوں نے پہلے ایسا کیا تھا، ان میں سے جو آبا و اجداد میں سے جو صالح تھے ان کے ساتھ بھی یہی سلوک فرما. وازواجهم بذریاتهم، اور ان کی اولادوں سے بھی، ان کی بیویوں سے بھی اور ان کی اولادوں سے بھی یہی سلوک فرما. انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو بہت غالب بزرگی والا اور بہت حکمت والا ہے. وقہم السیئات، اور ان کو سیئات سے بچا. وہ جو اولی الالباب والی آیات ہیں، یہ سارا مضمون ان آیات میں آپ کو ملے گا. ایمان لانے کے بعد پھر بھی سیئات سے بچنے کی دعا ضروری ہے، ورنہ خطرہ رہتا ہے کہ اگر اللہ کی حفاظت نہ ہو تو پھر انسان سیئات میں مبتلا نہ ہو جائے. ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتہ، بس جو اس دور میں، یومئذ کا لفظی ترجمہ تو ہے اس دن برائیوں سے بچایا، تو اس دن میں دور بھی مراد ہو سکتا ہے، یعنی سزا جزا کا جو دور ہے، اور ایمان کی حالتوں کے جو ادوار ان پر گزرے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. بس جو بھی منطق سیاحت، ان برائیوں سے ایمان لانے کے بعد اس دنیا میں بچے، یا جب آخرت کے معنی کریں گے تو آخرت میں برائیاں تو نہیں کر سکتا کوئی شخص، لیکن برائیوں کے نتیجے دیکھ سکتا ہے، تو وہاں معنی اس کے لازماً برائیوں کا نتیجہ کرنا پڑے گا. بس جو بھی برائیوں سے بچے بعد ایمان کے، اور قیامت کے دن وہ برائیوں کے بد نتیجوں سے بچے. یومئذ فقد رحمتا، یہ وہ شخص وہ لوگ ہوں گے، یا یہ ہر ایسا شخص وہ ہوگا جس پر تو رحم فرمایا. وَذَلِكَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَذَلِكَ هُوَ الْغَفُورُ الْعَظِيمُ، کیا I'm sorry. یہ دیکھیں میری نظر کی کمزوری، غفور کا مضمون دے دماغ میں تھا تو اس لیے بولا غفور پڑا گیا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ وہ فوز عظیم ہے جس کا ذکر بڑی عزت کے ساتھ ملتا ہے قرآن کریم میں. اور جو فوز عظیم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کی گئی ہے قرآن کریم میں دوسری آیات میں، بڑی قطعیت کے ساتھ یہ فوز عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمائی گئی ہے. ذالک یہاں عزت کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ عظیم، بہت بڑی کامیابی ہے، یہ وہی کامیابی ہے جس کا ذکر چل رہا ہے. ان الذین کفروا، یونادونا لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، یونادونا لمقت اللہ اکبر من مقتکم، یہ کفرو کے ساتھ یہ سارا بیان ماضی ہو جاتا ہے، ان الذین کفرو کیا جو بیان ہے جن لوگوں نے کیا، ان کے ماضی کے کردار کا ذکر چل رہا ہے، ان الذین کفرو یونادونا لمقت اللہ اکبر من مقتکم، ان کو کھلم کھلا یہ بات جتلائی جاتی تھی، یونادونا کیا بتلائی جتائی جاتی تھی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم، کہ تمہارے آپس کی ناراضگیوں سے اللہ کی ناراضگی بہت بڑی ہے، یہ انہیں بات سمجھا دی جاتی تھی، استدعون الایمان، جب تمہیں جب ان کو جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا، فتکفرون، اور تم اس کا انکار کرتے تھے، تو بلایا جاتا ہے اور انکار کرتے ہو والا ترجمہ درست نہیں، یہاں مراد ہے جب تم وہ لوگ ہو جنہوں نے کفر کیا باوجود اس کے کہ تمہیں یہ بات سمجھا دی جاتی تھی کہ جن لوگوں کے خوف سے ڈر کے مارے تم ایمان کا انکار کر رہے ہو، ان کی ناراضگی کے مقابل پر اللہ کی ناراضگی بہت سخت ہے، یہ سب سننے کے باوجود جب تمہیں بلایا جاتا تھا تم اس کا انکار کر دیتے تھے، یعنی لوگوں کی ناراضگی سے ڈرتے تھے اور اللہ کی ناراضگی سے نہیں، قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، وہ یہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو دفعہ مارا، واحییتنا اثنتین، اور دو ہی دفعہ زندہ کیا، فاعترفنا بذنوبنا، بس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، بس کیا نکلنے کی کوئی راہ ہے اس پکڑ اور عذاب سے جو ہمیں گھیر لے گی، یہاں دو موتیں کون سی ہیں، جی امتنا اثنتین، تو نے اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی مار دیا تھا روحانی طور پر، مومن صاحب غور کر رہے ہیں کچھ بیان فرمائے، ہاں جی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دو موتیں جمع نہیں کرے گا،
ٹھیک ہے،
اس لحاظ سے ایک موت تو جو ظاہری موت ہے، دوسری موت یہ کہ جو مقصد ہے وہ ختم ہو جائے، تو ایک موت تو ان کی یہ ہوئی کہ ظاہری طور پہ ان کو جو اللہ تعالیٰ نے مارا، اور دوسری موت یہ کہ یہاں آخرت میں ناکامی دیکھ رہے ہیں،
یہ ذکر ماضی کا کر رہے ہیں، امت تنس متعین ہے، پہلی موت وہ ہے جس میں سے وہ نکالے جاتے ہیں، یعنی ہر چیز ڈیڈ ہے، اور اس موت سے وجود ظاہر ہوتے ہیں، یہ مراد ہے، اب ان کو شعور ہو چکا ہے اس بات کا کہ کیا ہوا تھا، تو وہ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اور وہ ہماری حالت تیری تقدیر سے پیدا ہوئی تھی، اور یہی مضمون قرآن کریم میں دوسری جگہ اس طرح بیان ہوا ہے جس کے حق میں تمام سائنسی گواہی ہے، کہ پہلی دفعہ زندگی پہلے بھی تھی پھر مرا ہے انسان، اس کائنات کے ساتھ جو ساری کائنات ڈوب گئی اور موت کے منہ میں چلی گئی، تو اگرچہ وہ یہ مضمون تو نہیں سمجھتے تھے، اور اتنا جانتے تھے کہ ہم ایک موت کی حالت میں سے نکلے ہیں، ورنہ ہمارے زندہ ہونے کا از خود کوئی سوال نہیں تھا، تو پہلی موت بھی تو نے ہی وارد کی تھی، اور پھر دوسری موت بھی تو نے ہی وارد کی، وہ احییتنا اثنتین، پہلی دفعہ اس موت کو زندگی میں تو نے تبدیل کیا جو مرتے وقت تھی، پہلی موت کو تو نے زندگی میں تبدیل کیا جیسا کہ ہر انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے، اور دوسری دفعہ پھر جب مرنے کے بعد تو نے اٹھایا ہے تو نے اٹھایا ہے، تو یہ مضمون بالکل کھل جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے اگر ان معنوں میں اس کو لیں۔ یہ سب کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں فاعترفنا بذنوبنا، بس اس موت و حیات کے ابتلاء میں پڑھ کر اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا زندگی کا۔ فہل الی خروج من سبیل، بس کیا اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی راہ ہے؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ جو تمہارا مقدر اب بنایا گیا ہے کہ جس میں نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، ان کے سوال کے جواب میں یہ ذالکم بانہ، اس میں ذالکم سے مراد یہ ہے تمہاری یہ حالت جس میں اب خروج کا کوئی راستہ نہیں، تمہاری اپنی پیدا کردہ ہے۔ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، کیونکہ جب بھی اللہ کو اس کی توحید اور تفرید کے ساتھ بیان کیا جاتا تھا، اس کا ذکر بیان کیا جاتا تھا، کفرتم، اس کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ وہیں یشرک بہی تومنو، جب اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تھا تم ایمان لے آتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، حالانکہ حکم تو صرف اللہ ہی کے لیے تھا جو علی بھی ہے اور کبیر بھی ہے، بہت بلند اور بہت عظمت والا، یعنی اس کا کبر جو ہے وہ ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اس وجہ سے نکلنے کی راہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی راہ تھی کہ خدا کی وحدت پر ایمان لاتے اور وہ تمہیں اب بچا لیتا، وہ تم نے کیا نہیں، بس جن کا تم شرک کر رہے ہیں ان کا اس میں حصہ کوئی نہیں جو خدا تعالیٰ کو حکم ہے، تو کیسے بچائے جا سکتے ہو؟ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب، وہی ہے جو تمہیں اپنے نشان دکھاتا ہے بھی کہہ سکتے ہیں یا دکھایا کرتا تھا۔ اگر یہ لوگ مراد ہوں تو پھر ماضی میں ترجمہ کرنا پڑے گا اسی تسلسل میں، اور اگر ایک قاعدہ کلیہ کے طور پر ترجمہ کریں تو یہ جاری و ساری مضمون ہے کہ وہ ہمیشہ دکھاتا ہے نشان۔ اس تعلق میں، ان کی باتوں کے تعلق میں یہ ترجمہ ہوگا وہ هو الذی یریکم آیاتہ، وہی اللہ ہے، وہی شخص ذات ہے جو تمہیں نشان دکھایا کرتا تھا۔ وینزل لکم من السماء رزقا، اور تمہارے سامنے آسمان سے رزق کو نازل فرمایا کرتا تھا۔ وما یتذکر الا من ینیب، مگر جو کوئی خدا کے حضور جھک جاتا ہے اس کے سوا کوئی بھی نصیحت نہیں پکڑتا۔ تو رزق جو آسمان سے اتارا جاتا تھا تم لوگوں پر، وہ ایک ہی خدا کی طرف سے تھا، کوئی شریک اس میں شامل نہیں ہوا کرتا تھا، پھر بھی تم مشرک رہے۔ اور قاعدہ کلیہ کے طور پر ساری دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، ساری کائنات میں اللہ ہی ہے جو آسمان سے رزق اتارتا ہے، وہی نشان دکھاتا ہے، لیکن ان باتوں کو غور کر کے سمجھنے والے کم ہوا کرتے ہیں۔ الا من ینیب، ینیب کہتے ہیں جو جھکتا ہے اللہ کی طرف، جھکنے والے سمجھ لیتے ہیں ان باتوں کو، دوسرے نہیں سمجھ سکتے۔ فضل اللہ مخلصین اللہ الدین ولو کرہ الکافرون، بس اللہ کو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے یاد کرو، ولو کرہ الکافرون، کافر ناپسند کریں اس بات کو، سخت برا منائیں اس بات کو۔ یہاں سارا خطاب تمام جمعیت مومنین سے بھی ہو سکتا ہے اور سارے بنی نوع انسان سے بھی ہو سکتا ہے، یہ پچھلی باتیں ہیں، اس میں یہ خطاب جو ہے بنی نوع انسان سے ہوگا، تو اس میں کافر مومن سب شامل ہو جائیں گے، اور خالص مومنوں سے اس لیے کہ ایمان کی شرطوں میں یہ بات قرآن کریم نے بیان کر کی ہے کہ وہ مخلصین علی الدین ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ تم وہ بنو جو اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لیا کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ کافر انکار کرنے والے ناپسند کریں. رفیع الدرجات ذو العرش، وہی اللہ ہے جو درجات کو بلند کرنے والا ہے، ذو العرش اور صاحب عرش ہے. اب عرش کا مضمون اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور آپ کے دل اور آپ کے اس وجود سے تعلق رکھتا ہے جس پر سے الہی صفات نازل ہوئی ہیں، تو یہ عرش کوئی جسمانی لحاظ سے اونچا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ترجمہ درست ہے تو یہ عرش جسمانی طور پر اونچا نہیں ہونا چاہیے، اور یہی بیان ہے رفیع الدرجات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عرش درجات کی بلندی سے تعلق رکھتا ہے، اور درجات کی بلندی اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے. یلقی روح من امرہ علی من یشاء، درجات کی بلندی کا تقاضا ہے کہ روح یعنی جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے، علی من یشاء جس پر چاہتا ہے. من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، تاکہ وہ اس حاضری کے دن سے ڈرائے. رفیع درجات ذو العرش میں میں نے ترجمہ کیا ہے کہ صاحب عرش خدا ہی ہے جو درجہ بلند فرماتا ہے. تو درجہ بدرجہ عرش کا مضمون دوسرے انبیاء پر بھی اطلاق پاتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذو العرش ہیں عرش کے کامل معنوں میں، لیکن ہر نبی اس وقت کے لحاظ سے عرش الہی ہوتا ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور اسی کے درجے بلند فرماتا ہے. تو یلقی روح نے بتا دیا کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اول مراد ہیں رفیع الدرجات ذو العرش میں، مگر اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سارے ہی اس کے مصداق ہیں، کیونکہ سب پر روح امین یا روح القدس نازل ہوتا ہے من امرہ ہی، اللہ کے حکم کے ساتھ اور اللہ کا حکم لے کر. علامہ یہ شاع میں نبادے ہی جس پہ بھی اللہ تعالیٰ بندوں میں سے جس کو بھی چن لے اس پر نازل ہوتا ہے، لے یون زیرا یوم الطلاق، تاکہ وہ اس حاضری کے دن سے ڈرائیں. یہ قاعدہ کلیہ ہے، تمام انبیاء کے اوپر چسپاں ہونے والا قاعدہ ہے، سب ڈرایا کرتے تھے اور اپنے اپنے زمانے کے عرش وہی ہوا کرتے تھے. یومہم بارزون لا یخفل اللہ منہم شے، جس دن وہ نکل کھڑے ہوں گے. لا یخفا علی الذین منہم شے، یا لا یخفا علی اللہ منہم شے، اللہ پر ان کی کوئی بات بھی مخفی نہیں رہے گی یا مخفی رہتی. لمن الملک اليوم، کون اب آج کے دن ملک یعنی بادشاہت کا حامل ہوگا یا جس کی ملکیت ہر چیز پر حاوی ہوگی؟ للہ الواحد القہار، صرف ایک خدا کے لیے ہے یہ ملک کا صاحب ملک ہونا، صرف ایک خدا ہے جو صاحب ملک ہے، واحد ہے اور قہار ہے، وہ اکیلا بھی ہے اور صاحب جبروت بھی ہے. اکیلا ہونا اس کو کمزور نہیں کرتا. القہار بتا رہا ہے کہ اس کے اکیلے ہونے کے ساتھ وہ ایسی طاقت ہے جو کسی اور کو ایسے نصیب نہیں، بس وہ جو چاہے فیصلہ کرے گا، اور جو چاہے فیصلہ کرے گا اس کو نافذ کر کے دکھائے گا. اس میں بارزون سے جو ان کا نکلنا ہے، یہ قیامت کے دن کا نکلنا ہے یا اس سے پہلے اس پیغام کو لے کر جو نکلتے ہیں تمام انبیاء، وہ مراد ہے. یہ بس صاحب پہلے بھی تو تجزہ کل نفس سے ہوگا، یہ جو آیت آپ نے بیان فرمائی ہے یہ قطعیت کے ساتھ آخرت کی طرف اشارہ کرنے والی آیت ہے، لیکن یہ مضمون جو ہے مالک یوم الدین کا، جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی دیگر آیات اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تشریحات سے ثابت کیا تھا، یہ دنیا میں بھی جاری و ساری ہے. تو اس لیے بظاہر یہ قطعیت کے ساتھ صرف آخرت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، مگر دنیا میں بھی یہی مضمون اطلاق پا رہا ہے، اس کو اس سے الگ نہیں کر سکتے. تو بارِ زون میں، اس لیے میں اس بات کو شامل سمجھتا ہوں کہ جب وہ انبیاء جن کا ذکر گزرا ہے لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، یہ جب نکلیں گے دنیا میں اور خدا کا یہ پیغام لے کر ان کو انذار کی خاطر یہ دنیا میں ہر طرف جہاں تک ان کی رسائی ہے یا جہاں تک کے لیے خدا نے ان کو مقرر فرمایا ہے یہ پیغام پہنچانے لگیں گے، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، اب ان کے پیغام کو کوئی دنیا میں کوئی دنیا کی طاقت ایسی نہیں جو ناکام بنا سکے. جب یہ نکلیں گے تو اللہ کی ملک کو ثابت کرنے والے ہوں گے، اور صرف اللہ کی ملک ہے، کیونکہ واحد القہار میں جو لفظ قہاریت ہے یہ آخرت کے بجائے زیادہ دنیا میں چسپاں ہو رہا ہے. مالک یوم الدین کہ جتنے دوسرے مضامین آخرت سے تعلق والے ان میں قہاریت کا ذکر نہیں، یہ قہاریت اس دنیا میں زیادہ جلوہ افروز ہوتی ہے جب لوگ انکار کرتے ہیں اور خدا کا قہر ان پر نازل ہوتا ہے. تو اس لیے اگرچہ عباسی صاحب نے درست فرمایا کہ اس کے بعد کی آیت بظاہر آخرت پر چسپاں ہو رہی ہے، مگر اس مضمون کو اس تسلسل سے پڑھیں تو یہ آیت دنیا پر بھی چسپاں ہو رہی ہے اور دنیا میں جو نتیجہ نکلا کرتا ہے اس کو بھی بیان فرما رہی ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، یہ دن جو ہوگا انبیاء کے عہد کا دن، اس میں ہر جان کو اس کے اپنی کمائے ہوئے اعمال کے مطابق جزا سزا ملے گی. لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہیں ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، اس سریع الحساب کے متعلق بھی میں پہلے بیان کر رہا ہوں، یہاں سریع الحساب کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں ہی وہ حساب کر لیتا ہے، حساب کے لیے لمبے انتظار نہیں کرواتا. تو پکڑ میں جلدی کا مفہوم ایک تو یہ ہے کہ دشمن بھاگ ہی نہ سکے، دوسرا یہ کہ یہ حساب ایسا نہیں جس کے لمبے لیکھے ہوں، بہت بعد میں ہونے والے ہوں، یہ حساب ساتھ ساتھ جاری ہے اور یہ ایسا قاعدہ کلیہ ہے جس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا. اس دنیا میں حساب و کتاب کا نظام خاص دنیا کو دکھائی دے نہ دے، یہ جاری و ساری ضرور ہے. بدبخت خود جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں آگ لگی ہوتی ہے، ان کو کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوتا، جتنا چاہیں دولتیں اکٹھی کر لیں، جتنا چاہیں طاقتوں کو سمیٹ لیں، مگر ان کی روحیں امن سے خالی ہوتی ہیں اور بے چین رہتی ہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَتِ، عزفت العازفت و عزفت الساعت، یہ قیامت کے لیے عموماً ڈکشنریوں نے استعمال کیا ہے. عزفت العازفت و دنت القیامت، یہ المفردات میں لکھا ہے، مگر چونکہ قیامت کے تصور کے ساتھ حساب کتاب اور پکڑ کا اور سزا جزا کا تصور ساتھ شامل ہے، اس لیے تمام ان علماء نے آزفہ سے مراد قیامت لی ہے، مگر اوپر کے بیان کے تسلسل میں آزفہ سے مراد ہر نبی کا بالآخر کامیاب ہونا ہو جانا اور اس کا ثابت ہو جانا، یہ عین اس سیاق و سباق کے مطابق ہے، اور دشمنوں کا اس حالت میں پہنچ جانا کہ جس چیز سے ڈرایا جاتا تھا وہ ان کو پکڑ لے۔ ازفت القلوب از القلوب لدى الحناجر کاظمین، یہ احزاب میں بھی یہی نقشہ کھینچا گیا ہے کہ خوف بعض دفعہ جب خدا کی طرف سے پکڑ کا وقت آئے گا اور اس کے وعدوں اور وعید کے پورا ہونے کا وقت آئے گا تو ڈر کے مارے دل اچھل اچھل کے ہنسلیوں سے جا ملیں گے۔ تو یہ آزفہ ہے جو اس دنیا میں بھی ضرور پوری ہوتی ہے، اور ہر نبی کے عہد میں ایسا ہی ہوا ہے۔ مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں میں سے کسی کے لیے کوئی ایسا گہرا دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا جس کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ بالکل ہر ساتھی ہر شفاعتی سے محروم کر دیے جائیں گے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور اور جو سینے چھپاتے ہیں، یا آنکھوں کی خیانت اور جو سینے چھپاتے ہیں، یہ مضمون کیا تعلق رکھتا ہے آپس میں؟ کیوں جی، پسند کریں گے بتانا؟ اور صاحب نہیں، یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے ارشادات اور قرآنی بیانات سے یہ بات ثابت ہے کہ دل میں جو چاہیں اخفا کر لیں، آنکھوں میں وہ خیانت چمکتی ہے، بس بدنیت ہوں کی آنکھوں سے کچھ اور بات ظاہر ہوا کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کے متعلق ایک موقع پہ فرمایا تھا، کچھ بات کہی تو صحابہ نے کہا کہ آپ نے ہم سے اشارتاً کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ مراد ہے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ میں کوئی خیانت نہیں، جو دل میں ہے وہ آنکھوں میں ظاہر ضرور ہوگا، اور جو خائن آنکھیں ہیں وہ جو دل میں ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتی بھی ہیں تو نہیں چھپا سکتے، اصل میں یہ بات ہے۔ آنکھوں کی خیانت تو اگر آپ غور کریں گے تو اس دنیا کے تجربے میں دیکھیں گے پکڑی ضرور جاتی ہے، کتنا چرب زبان ہو، دھوکے سے باتیں کر رہا ہو، آپ کی نظر میں نظر ڈال کے دیکھیں، اور جو جرموں کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس موقع پر جب وہ جھوٹ بول رہا ہو وہ آنکھیں نیچی کر لیتا ہے، مجرم اعتراض کرتا ہے سامنے دیکھنے سے، اس لیے ان کو جرم کو پکڑنے والے جو ماہرین ہیں وہ اس پہ روشنی ڈال کے کہتے ہیں دیکھو اب ہماری طرف، جو کہہ رہے ہو ہمیں دکھاؤ۔ اس وقت آنکھوں میں ایک ہلکی سی ایک لہر سی اٹھتی ہے جو بتا رہی ہے کہ جو وہ چھپا رہے ہیں وہ اگرچہ آنکھ میں ظاہر کیا ہے لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نہ ظاہر ہو۔ بس اللہ تعالیٰ آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے، یہ لفظ خیانت سے یہ خیانت مراد ہے، آنکھ خیانت کر کے چھپانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن چونکہ وہ دل کا راز جانتا ہے اس لیے آنکھوں کی خیانت چھپ ہی نہیں سکتی اس سے۔ واللہ یقضی بالحق، یہ وجہ ہے کہ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، جو بھی فیصلہ کرے، کہ جو خیانت کو خواہ وہ مخفی ہو، خواہ آنکھوں سے ظاہر ہو، ہر صورت میں جانتا ہو وہ اصل نیتوں کا حال سمجھتا ہے اور اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشین, اور جن لوگوں کو خدا کے سوا پکارتے ہیں ان کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, نہ وہ دلوں کا حال جانتے ہیں نہ وہ آنکھوں کی خیانت کو سمجھتے ہیں. تو فیصلہ کرنے کے لیے جو ضروری مواد ہوا کرتا ہے حقائق کا وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. ان اللہ هو السمیع البصیر, یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے. یہاں سمیع اور بصیر, سمیع ہونا تو اس کا ثابت ہو گیا, وہ سب کچھ جانتا ہے, نہ بصیر ہونا ثابت ہو گیا. سمیع اس لیے فرمایا گیا ہے اس لیے کہ اگر ایسے لوگ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو پکاریں تو وہ سن لیتا ہے اور ہر حالت سے ان کو بچا سکتا ہے. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین. اچھا دو منٹ رہ گئے, ایک روایتوں کی تلاوت کر لیتے ہیں. پہلے تعوذ جب ہو چکا ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ پھر دوبارہ دہرایا جائے اسی تسلسل میں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم وما کان لہم من اللہ من واق ذلک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ, بس وہ ضرور دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے کہ ان لوگوں کا جو ان سے پہلے کفر کرنے والے تھے ان کا کیا انجام ہوا. کانو ہم اشد منہم قوتم و آثارم فی الارض, وہ ان سے قوت میں اور آثار قائم کرنے میں, یعنی اپنی عظمتوں کے یا عمارتوں کے نشان پیچھے چھوڑنے میں زیادہ سخت تھے. فاخذہم اللہ بذنوبہم, بس اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. وما کان لہم من اللہ من واق, اور اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں. آج کل خصوصیت سے اس امر کی طرف اہل علم کی توجہ ہے اور اس کے بڑے بہت بڑے بڑے مضمون آ رہے ہیں اس بات پر کہ آج کل ہم نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس زمانے کے علم کے لحاظ سے, جو وہ ترقی دکھائی دے رہی ہے وہ اس زمانے کے علم کے لحاظ سے جب فرعون نے وہ کھڑی کی تھی احرام مصر وغیرہ, اور بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں جن کو دہرانے کا وقت نہیں, اس لحاظ سے وہ لوگ ہم سے زیادہ عظیم بنتے ہیں. جتنا مرضی بڑی سے بڑی چیز دیکھ لو مگر اس زمانے میں جو انہوں نے کام کر دیا ہے اس زمانے کے علم کے لحاظ سے بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے. اس لیے ان کے علم کی سورس بظاہر چھوٹی ہے مگر ہم سے بڑی ہے. اس پر کل ہی میں ایک رسالہ دیکھ رہا تھا, اس میں بڑی تفصیل سے یہ بحث موجود تھی, تو آج ہی یہ آیت سامنے آ گئی. ذالک بانہم کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فکفروا, یہ اس لیے ہوا ہے سب کچھ کہ ان کے پاس رسول, ان کے رسول کھلے کھلے نشان لے کر آیا کرتے تھے, بس وہ ان کا انکار کر دیتے تھے. فاخذہم اللہ, اللہ نے ان کو پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب, یقین اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور اپنی عقوبت میں بہت سخت ہے. ٹھیک ہے, یہ بات میں. اچھا جی, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.